الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. بزرگ اور دوستو، اس زمانے کے بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہر مسلمان کے سامنے ہے وہ یہ کہ تقریباً پورے عالم میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے. خصوصاً جو لوگ جدید تعلیم، جدید تہذیب، جدید حالات سے زیادہ قریب ہیں، ان کو اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے. اس بات کو بتانے کے لیے طرح طرح کے عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں. کبھی کہا جائے گا اسلام پرانا ہو چکا ہے، کبھی اس کو کہیں گے یہ دقیانوسیت ہے، کبھی کہیں گے یہ بیکورڈ ہونا ہے، کبھی کہیں گے یہ رجعت پسندی ہے، کبھی کہیں گے یہ فنڈامنٹلزم ہے، اور کیا کیا. اور اس کا ایک عجیب اور حیرت انگیز نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا طبقہ چاہے زبان سے نہ کہہ پائے، ذہنی طور پر کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں شاید ایسا ہی ہوگا کہ اسلام قابل عمل نہیں ہوگا. بتایا جاتا ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام چل نہیں سکتا. وہ تقاضے کیا ہیں وہ بعض دفعہ بتا بھی دیتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بتا پاتے ہیں. تو صاحب جدید دور کے تقاضے، کبھی کہیں گے ترقی یافتہ دور، کبھی کہیں گے آج کا صاحب آج تو خلائی دور ہے، خلائی دور میں 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا قانون، اونٹوں کے زمانے کی چیزیں، وہ کیسے قابل عمل ہیں. یہ اور اس جیسے سوالات اس آدمی کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں اور نہ اس آدمی کو متاثر کر سکتے ہیں جو کسی گاؤں میں رہنے والا ہے، کسی سادہ سوسائٹی میں رہنے والا ہے، کسی غیر تعلیم یافتہ ماحول میں رہنے والا ہے، یا جو مشغول ہے اپنی بزنس میں، مشغول ہے اپنی ملازمت میں. اس جیسے سوال کا مخاطب وہ فرد، وہ نوجوان جو جیسا کہ میں نے عرض کیا جدید تعلیم، جدید تہذیب، جدید کلچر، جدید نظریات سے کسی نہ کسی درجے میں ٹچ کرتا ہے، اسی کو یہ سوال بھی لایا جاتا ہے. اس میں بہت سارے تو بیچارے کسی نہ کسی طرح سے اس ملحدانہ نظریاتی دلدل سے اپنی ایمان کو کسی نہ کسی طرح سے بچا لیتے ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس شکوک و شبہات کا شکار ہونے والوں میں کچھ تو وہ ہیں جو زبان سے بولنے کی ہمت تو نہیں کر پاتے لیکن ذہن ان کا تشکیک کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے اندر اطمینان تو نہیں پاتے ہیں کہ مذہب میں کوئی حقانیت ہے، اس میں کوئی صداقت ہے، یہ قابل عمل ہے. ذہنی طور پر وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں. پھر اگر وہ والے سوالات جو انتہائی سخت قسم کے ہیں اور بہت ہی حیرتناک قسم کے ہیں، اگر ان سوالات سے سابقہ پیش آ گیا تو پھر تو مضبوط سے مضبوط ایمان والا فرد بھی کبھی کبھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے. آپ حضرات نے خوب سنا ہوگا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے، یہاں تک کہ سچ اس کے سامنے شرما جانے لگے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی غلط، کسی صحیح بات کو غلط انداز سے مزین کر کے پیش کیا جائے تو آدمی کتنا ہی سامنے سے مضبوط کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں آ کر کے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کیسے کسی آدمی کا ذہن خراب کیا جا سکتا ہے. فرض کیجئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ یہ کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے. تقریباً تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن پچھلے 200 سال میں زیادہ بڑے پیمانے پر پورے عالم کے مسلمانوں کے سامنے یہ نقطہ کچھ لوگوں نے لایا کہ تمہارا نبی نعوذ باللہ من ذالک شہوت پرست تھا. اس کو ثابت کرنے کے لیے اب اس کو مواد دینا ہے. کہ لگے دیکھیے صاحب، دنیا میں اوروں کو تو انہوں نے کہا 4 سے زیادہ نکاح نہیں کرنا اور خود 11 کیے، تو گویا یہ ایک اٹیک ہے دلیل کے ساتھ. اور صاحب کتنی عجیب بات یہ ہے کہ 50 سال سے عمر زیادہ ان کی اور نکاح کر رہے ہیں ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ، اس کا نام ہے عائشہ رضی اللہ عنہ. اور دیکھیے صاحب، شاید کوئی دنیا کا مصلح اس طرح کی بات نہیں کہہ سکے گا جس طرح کی بات انہوں نے کہی. کیا کہی؟ کہ دیکھو مرد کو ہر وقت اپنی، یہاں کوئی مشورہ تو نہیں ہے، مرد کو ہر وقت اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کا اختیار ہے، لہذا اگر عورت اہم ترین کام مثلا چولہے پر روٹی بنا رہی ہوگی اور شوہر کو جنسی خواہش ہوگی تو اس کو چاہیے کہ اس کی جنسی خواہش کو پورا کرے. بلکہ اگر عورت کہیں اور جا رہی ہو مثلا مائکے اور شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی تو کافی دنوں کے لیے جا رہی ہے, بس کافی دنوں کے جا رہی ہے تو اس کے بعد اس کے معنی یہ ہے کہ میری جنسی پیاس پوری نہیں ہو پائے گی, مجھے وقفہ لینا پڑے گا, تو اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ فی الحال اسی وقت میں اپنی ضرورت پوری کروں. وہ عورت گاڑی پر چڑھ چکی ہو, حضور نے فرمایا سواری پر چڑھ چکی ہو, اس وقت اگر شوہر واپس بلا رہا ہے تو اس کو واپس آ جانا چاہیے. کون کہہ سکے گا ایسی بات, دیکھو صاحب آپ کے نبی نے یہ بات کہی ہے, ہو گیا نا ثابت شہوت پرست ہے. اب یہ تین چار باتیں جمع ہو گئی, باتیں یہ ساری باتیں صحیح ہیں جی. اس کے مقابلے میں ہم بتاتے ہیں, دیکھیے ہمارا نبی تھا عیسیٰ, اس نے نکاح ہی نہیں کیا, یا دوسرے لوگ بھی اسی طرح کے. بعد میں کہہ گا ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے, 11 نکاح بھی کیے, اس عمر کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کیا, جنسی معاملات میں کھل کر گفتگو بھی فرمائی, اس کے اصول و آداب بھی بیان کیے, عورتوں کو تیار ہر وقت اپنے شوہر کی ضرورت پورا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. بلکہ ایک جگہ حدیث عجیب, ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مصوفات پر لعنت ہو, مصوفات المصوفہ التي تقول سوف 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 هو المصوفہ مصوفات پر لعنت. پوچھا گیا یا رسول صاحب مصوفات کون ہوتی ہیں, تو کہا وہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا شوہر دن میں تھکا ہوا لیکن جنسی پیاس کی وجہ سے وہ مضطرب بھی ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے جلدی آؤ, وہ کہتی ابھی آئی ابھی آئی, اور وہ کاموں میں مشغول ہے. شوہر کہتا ہے جلدی آؤ, وہ کہتا ہے ابھی آئی. یہ ابھی آئی یہ بیچارہ ابھی آئی کہتی رہی اور اسی بیچ میں تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی, شوہر کی آنکھ لگ گئی, تو اس نے فرمایا اس پر لعنت ہے, اس نے اس کی پیاس کو نہیں بجھائی. دیکھو صاحب تمہارا نبی ایسی بات بھی کہہ رہا ہے. یہ اور اس جیسی باتیں سنانے کے بعد پھر اب اگر کہا جائے دیکھیے نا ہو گیا نا ثابت آپ کا نبی شہوت پرست تھا, 11 نکاح کیے, آپ سوچ مر جائے گا یار لگتا تو صحیح, اب میں کیسے انکار کر پاؤں گا. اب وہ آتا ہے دیکھیے صاحب ہم سمجھاتے ہیں آپ کو, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہوت پرست ہوتے تو شہوت پرست آدمی کب ہوا کرتا ہے, جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ کیا جوانی میں؟ کیا جوانی میں ایک نکاح کیا وہ بھی بوڑھی عورت کے ساتھ, ثبوت نمبر ایک کہیں شہوت پرستی نہیں. جب حضور کو بڑھاپا آ گیا تب 11 نکاح کیے. اگر خدا نہ خواستہ شہوت پرست ہوتے تو جوان عورتوں کو ڈھونڈتے, خوبصورت سے خوبصورت عورتوں کو ڈھونڈتے. اس موقع پر جب ایک عورت آ کر کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں بغیر مہر کے اپنا جسم آپ کو ہدیہ پیش کرتی ہوں, یہ واقعہ کرتی ہوں, حضور فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے. ہر عائشہ کہتی میں حیران ہوگی یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے, ایک عورت یوں بھی کہہ سکتی ہے. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہاں حضور کا معاملہ ایسا ہی, حضور کو تو کہہ سکتی ہے, اور کسی مرد کو کوئی کہے یا نہ کہے حضور کو کہہ سکتی ہے کوئی عورت, کیونکہ ہیں حضور اتنے پیارے. تو خیر اب ہم اس کو سمجھا رہے ہیں, تو جو ہی ہم نے یہ ساری تفصیلات جی ہم ایک ایک نکاح کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتائیں گے, فلاں نکاح حضور نے کس ماحول میں کیا, فلاں نکاح حضور نے کس ماحول میں کیا, کیا وہ معاشرتی تقاضے تھے جن کے بنا پر یہ نکاح ہوا ہے, کیا وہ سیاسی تقاضے تھے جن کے موقع جن کی بنا پر یہ نکاح ہوا ہے, کیا وہ دین کا تقاضا تھا, ذاتی نہیں دین کا تقاضا تھا, یا کسی قبیلے میں اسلام داخل کرنے کا تقاضا تھا جس کے نتیجے میں آپ نے یہ نکاح قبول کیا. ایک ایک نکاح کی الگ الگ تفصیل جب بیان کرتے ہیں اس کے بعد آدمی کہتا ہے جی ہاں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور تو نہیں ہے شہوت پرست. غرض یہ کہ کسی بات کو بیان کیا جائے اور اس کے لیے مواد جھوٹا سچا جوڑ جاڑ کر کے, جی کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین عیسائیوں سے لیا ہے. وہ عیسائیوں سے کیسے لے لیا حضور نے دین, کہا گئے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں, ہمارے نبی بچپن میں انہوں نے ایک سفر کیا تھا ملک شام کا, دو سفر کیے ہیں ملک شام کے, ایک ابو طالب کے ساتھ اور ایک سفر ملک شام کا کیا تھا, جوان تھے 23 یا 24 سال کی عمر تھی, حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے, اور وہاں راستے میں بحیرہ نام کے راہب سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات میں اس نے بھی کچھ باتیں کہی تھی, اس ملاقات کے بعد عیسائیوں نے مستشرقین, ایک بہت بڑی جماعت ہے مستشرقین جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں ماہرین ہیں اسلامی علوم کے, انہوں نے فلسفہ کھڑا کر دیا کیا کہ صاحب تمہارے نبی نے جو کچھ بتایا وہ تو عیسائی راہب سے سیکھا تھا انہوں نے, اس لیے آپ کا دین جو ہے وہ ہمارے دین کا دین سے پیدا شدہ ہے, اس میں کچھ اپنی ملاوٹ کر دی تو بس. یہ ویسے بطور مثال کے عرض کر رہا تھا کہ پھیلایا جاتا ہے اس بات کو کہ دین قابل عمل نہیں ہے, اور ہر وہ آدمی جس کا تعلق میں نے عرض کیا جدید علوم جدید معلومات جدید ذرائع ابلاغ جدید سوسائٹی جدید ماحول سے ہو اس کو زیادہ اس ماحول کا سابقہ پیش آتا ہے. آپ میں سے غالباً 99% یا کہیے 100% اسی طرف کے لوگ ہیں. اس لیے چاروں طرف سے کہ صاحب اب اسلام قابل عمل نہیں رہا, اس کو جدید تقاضوں کے مطابق بنائیے. کبھی یہ مطالبہ آتا ہے, کبھی آتا ہے اب اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے, اور یہ مطالبہ کرنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں. اس میں سن سن کر بعض دفعہ کوئی آدمی الحاد تک پہنچ جاتا ہے, حتیٰ کہ بعضوں کا ایمان بھی نکل جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں, پتہ نہیں چلتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسی کوئی حقیقت ہے کہ اسلام اب آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے؟ جواب ہرگز ایسا نہیں. جدید دور کتنی ہی بلندیوں کا پہنچ جائے, اسلام جن حقائق کو بتاتا ہے وہ حقائق جوں کہ توں رہیں گے. انسانی معاشرہ کتنی ہی تبدیلیوں کا شکار کیوں نہ ہو جائے, اسلام جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ جوں کہ توں رہیں گے. مثلاً اسلام مطالبہ کرتا ہے ایمان, تو انسان چٹائی پر بیٹھنے والا ہو تب بھی ایمان کا مطالبہ اس سے ہے, چاہے قدیم جاہلانہ پسماندہ دور کا انسان ہو اس وقت بھی اس سے اسلام کو ایمان کا اور تقوی کا اسی طرح سے مطالبہ تھا جس طرح سے آج کے کسی ماڈرن سوسائٹی میں جدید سے جدید قسم کے فرنیچر میں رہنے والا انسان اس سے بھی وہی مطالبہ ہے. مشکلات میں صبر, چاہے کوئی جھونپڑی میں رہنے والا انسان ہو صبر کا مطالبہ اس سے بھی ہے کہ آپ کو مشکلات آئیں گی زندگی میں صبر کرنا, اور کوئی تمام جدید سہولیات سے مزین زندگی گزار رہا ہو اس کو بھی مشکلات آئیں گی اس سے بھی مطالبہ کہ صبر آپ بھی کرنا. اس کو بھی صبر کے لیے بطور نمونہ نبی علیہ السلام کی ذات دکھائی جائے گی, اور اس انسان کو بطور نمونہ کی نبی علیہ السلام کی ذات دکھائی جائے گی. سوال یہ ہے جدید دور نے کیا نئی چیزیں لائی ہیں جن نئی چیزوں کی بنیاد پر آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب اسلام ہمارے لیے قابل عمل نہیں رہا. ہاں, جو نئی چیزیں لائی ہیں وہ نئے تقاضے نہیں ہیں, وہ نئی خواہشات ہیں. کیا قدیم دور وہ تھا کہ جس میں خواہشات نہیں تھی یا تھی تو بہت کم؟ آج کا دور چونکہ خواہشانہ ماحول ہے اس لیے اب جدید دور تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے عفت اور پاک دامی کا جو تصور قائم کیا ہے اس تصور میں تھوڑا سا ڈھیلا پن پیدا کیجیے. یہ ہے مطالبہ. یہاں تو اسلام جھکنے کے لیے تیار نہیں. اس بنیاد پر اور آپ یہ کہتے ہیں اسلام قابل عمل نہیں ہے تو آپ کو کہنے کا حق ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام میری اشتہاد کے مطابق ہو جانا چاہیے, وہ ہو نہیں رہا ہے اس لیے اب ہم تو ایسا ہونا نہیں چاہتے, اس کو بھی ہمارے مطابق بنانے نہیں دینا چاہتے ہیں. تب یوں مت کہیے اسلام قابل عمل نہیں رہا, بلکہ یوں کہیے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو گویا آج کا جدید ذہن چاہتا ہے کیا کہ معیشت میں حلال و حرام کے وہ فصول مت بتائیے جو آپ بتاتے رہتے ہیں سود کے نام سے, لاٹری کے نام سے, ملاوٹ کے نام سے. اگر آپ وہ چیزیں بتائیں گے تو ہم یہاں سے کہیں گے اسلام قابل عمل نہیں ہے. معاشرت میں پاک دامنی, پردہ, مردوں اور عورتوں کا عدم اختلاط, اور عورتوں کے لیے حیا, یہ تمام چیزیں آپ مت بتائیے. اگر آپ بتائیں گے تو چونکہ ہماری سوسائٹی کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے ہم جواب میں یہ کہیں گے آپ کا اسلام قابل عمل نہیں ہے. یہ تو نہیں کہیں گے ہم اس پر چلنے کو تیار نہیں, کیونکہ ہم اس میں قربانی دینی پڑتی ہے, ہم کو ہماری نفسانی چاہتوں کو تھوڑا ذبح کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے چونکہ ہم تیار نہیں ہیں اس لیے ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ آپ اسلام قابل عمل نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت شیطانی تکنیک ہے یہ, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تقریباً جدید نسل الحاد کے کنارے پر آ چکی ہے. اس لیے ہم جیسے انسانوں سے تو یہ سوال اور اس طرح کا سابقہ کم پیش آتا ہے, آپ جیسے انسانوں کو بکثرت اس کا سابقہ پیش, خاص طور پر جو پڑھتے لکھتے رہتے ہیں, یعنی کتابیں پڑھتے ہیں, رسائل پڑھتے ہیں, میگزینیں پڑھتے ہیں, تو وہاں یہ پروپیگنڈا عجیب عجیب انداز سے آتا رہتا ہے. تو دوستو پہلی بات, ایک تو اسلام کی خصوصیات پر ہماری نظر نہیں, دوسرے اسلام کے فلسفہ زندگی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. جب وہ فلسفہ زندگی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو ہم چونکہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں, اب آگے سے جب اسلام پر کوئی اعتراض آتا ہے تو سہتا جی بتائیے نا, اب دیکھیے آخر آج کا ترقی یافتہ دور ہے. جی ترقی یافتہ دور ہے, اسلام آج بھی کہتا ہے عورت کو بند رکھو, جی اس کو میدان میں آنا چاہیے, زندگی کا ساتھ اس کو دینا چاہیے. آج تنہا مرد جو ہے وہ اپنی زندگی کو کھینچ نہیں پائے گا, اس کو عورت جو ہے اس کی رفیق کی زندگی ہے, لہذا تعلیم میں اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ, بزنس میں اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ, تب وہ ترقی یافتہ دور کا ساتھ دے سکے گی. آپ سوچتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے, کہ جی دیکھیے آپ مسلمان ہیں ہاں، مگر آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بہن کو پڑھا نہیں سکتے، اور اگر آپ پڑھانا ہی چاہتے ہیں تو پردے کا اہتمام کیجیے، چونکہ پردے کا امکان نہیں ہے اس لیے آپ بغیر پردے کے پڑھا نہیں سکتے، اور اگر پردہ کرانا چاہتے ہیں تو پھر تعلیم ممکن نہیں ہے، تو بتائیے ادھر سے زمانے کا تقاضا ہے، سوسائٹی یہی چاہتی ہے، اس کے بغیر آپ کی بہن یا آپ اطمینان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکیں گے، تو حالات کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی بہن کو پڑھائیں، اور اسلام کا تقاضا ہے کہ موجودہ بے پردگی کے ماحول میں مت پڑھائیں، بتائیے اسلام قابل عمل رہا یا نہیں؟ تو آدمی یا تو زبان سے بول دے گا ہاں جی واقعی قابل عمل نہیں ہے، اور اگر زبان سے نہیں بول پائے گا تو دل میں تصور جم ہی جائے گا۔ اس صورتحال میں، اس صورتحال کا علمی حل کیا ہے؟ کہ ہم پہلے اسلام کی خصوصیات پر نظر رکھیں، اور کو ہر وقت اپنے نظروں میں رکھیں کہ صاحب اسلام کی خصوصیت یہ ہے، ان خصوصیات سے اگر کوئی نظریہ ٹکرا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، آپ کا نظریہ آپ کو مبارک۔ باقی مذہب والوں کا معاملہ تو یہ ہے، وہ تو بےچارے کبھی ایک طرف سے گھٹنے ٹیکتے ہیں، کبھی دوسری طرف گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کبھی ایک نظریہ کو قبول کرتے ہیں، کبھی دوسرے نظریے کو قبول کرتے ہیں، ان کا کوئی کیونکہ بیس ان کی مضبوط نہیں ہے، اور اسلام کی چونکہ بیس مضبوط ہے اس لیے وہ ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، اس میں فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو چند کام کرے گی، ان کاموں میں سے ایک کام حضور نے بتایا تھا انتحال المبتلین کا مقابلہ کریں گے، انتحال المبتلین کا مقابلہ کریں گے۔ انتحال المبتلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری امت میں کچھ افراد پیدا ہوں گے جو غیر اسلامی نظریات کو اسلامی بنا کر پھر امت کے سامنے پیش کریں گے، پھر کہیں گے اس کو قبول کرو یہی اسلام ہے، اس کو کہتے ہیں انتحال المبتلین، باطل پرستوں کا غیر اسلامی نقطۂ نظر اپنا کر اس کا اسلامائزیشن کرنا اور پھر اسلام بنا کر اس کو پیش کرنا، اور کہیں گے اسلام یہی ہے۔ اور یہ جو باقی لوگ جو اسلام بتاتے ہیں، یہ چنانچہ آپ کو تعجب ہوگا آج کے زمانے میں ایک نیا تصور کیا ہو رہا، نان قرآنک اسلام، اللہ وہ کون سا اسلام ہوگا صاحب؟ کل کہ صاحب ایک تو ہے دنیا میں دو اسلام ہیں، ایک ہے قرآنک اسلام، ایک ہے نان قرآنک اسلام۔ نان قرآنک اسلام اصلی صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی کنٹروورشل، یہ جو قرآنک اسلام ہے یہ کنٹروورشل ہے۔ بےچارا اگلا آدمی جانتا ہی نہیں ہے صاحب نان قرآنک اسلام کون سا اور اسلام کون سا ہے، وہ سوچتا ہے اس کا تو ہوگا شاید ایسا، یہ تو عجیب۔ اس لیے بحثیت مسلمان کے نیز اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ہم جدید تعلیم سے وابستہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھ چکے ہیں، ہم پڑھنے لکھنے ہی کی میدان کے ہیں، اخباروں کے ساتھ ہمارا تعلق زندگی بھر رہے گا، میڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق پڑھنے لکھنے کی حد تک تو زندگی بھر رہے گا، کتابوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ زندگی بھر رہے گا، نظریات ہمارے سامنے آتے رہیں گے، تو اس قسم کے انسانوں کو کم سے کم یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کی صداقت اور دائمی ہونے کی بنیادیں ہیں کیا، اور جدید دور کے جب حالات سامنے آتے ہیں تو ان جدید حالات کے مطابق اسلام کیا نقطۂ نظر اپناتا ہے۔ وہ بیس جب مضبوط ہو جائے گی تو باہر کی یہ وقتی ہوائیں اثر انداز نہیں ہو سکیں گی، ورنہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے کہ مکہ مکرمہ جیسی جگہ پر رہ کر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ 1400 سال پرانا والا دین اب چلنے والا نہیں ہے، یہاں تک نوبت آتی ہے، 1400 سال پرانا والا دین اب چلنے والا نہیں ہے، یہ مکہ مکرمہ کا رہ کر وہاں کا باشندہ ہو کر یہ جملہ بول رہا ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ پھر بزرگو پہلی بات یہ ہے، اسلام میں ایک صفت ہے، اس صفت کو کہتے ہیں اعتدال، یہ اعتدال حیرت انگیز صفت ہے۔ اس صفت کو اولاً سمجھنا تھوڑا مشکل، اور اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کو قائم کرنا مشکل، اور دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی نظریے، کسی بھی سسٹم میں اعتدال کی وہ صفت بالکل نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے۔ میں مختصر لفظوں میں، آسان انداز میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں اعتدال جو اسلام کی خوبی ہے۔ ہمارے سامنے ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ زندگی ایسی گزارنی چاہیے، کامیاب زندگی ایسی گزارنی چاہیے جس میں مادیت سے انسان دور رہ کر زندگی گزارے، سادوئزم، راہبزم، روحانیت، چاہتے سارے ہندو مذہب اور سارے عیسائی مذہب میں کامل انسان کون سا ہے کہ جو جتنا دور اس مادی مادی ضرورتوں مادی تقاضوں کو پورا کرنے سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی وہ کامل انسان ہے. لہذا بھوک کے تقاضے کو جتنا دبا سکیں اتنا اچھا انسان, جنسی تقاضوں کو جتنا روک سکیں اتنا بہتر انسان. حتیٰ کہ پرانے زمانے میں جنسی تقاضوں کو ختم کرنے کے لیے مردوں کو خصی بھی کرتے تھے ہندوؤں میں, اور عورتوں کو تالا بھی لگایا جاتا تھا. کیسے لگاتے تھے وہ ہم کو نہیں معلوم, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مکفل کر دیتے تھے, یعنی عورت کو نہیں اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہ ہو پائیں اس کی آزاد جنسیہ کو مکفل کر دیتے تھے. آج کے زمانے میں عیسائیوں کے یہاں نن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر نن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ صاحب میں اب جنسی زندگی گزارنے کے لیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں پاکیزہ عورت ہوں, عفت مآب. ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا نقطہ نظر کہ انسان اپنی زندگی میں آدھا آزاد ہے, جیسی مادی زندگی گزارنا چاہو وہ گزار سکتے ہو, جیسے یورپ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ وہ عورتیں ہی نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی. وہ ایک انتہا ہے, یہ دوسری انتہا ہے. وہ کہتا ہے جنسی تقاضوں کو فنا کر دینا کامل انسانیت کے لیے لازم ہے. یہ کہتا ہے زندگی نام ہی ہے عیش و عشرت اڑانے کا, جس سے جس طرح ہو سکے جب چاہو تو کرو, بس زیادہ زیادہ جبر کسی پر نہیں کرنا, باقی جو مرضی سو کرو. یورپ کی زندگی یہی ہے, کہتے ہیں نا فری سیکس, یہ یورپ کی زندگی ہے. اسلام اس بیچ میں نہ یہ ماننے کو تیار ہے نہ یہ ماننے کو تیار, اس کو بھی رد کر دیتا ہے اس کو بھی رد کرتا ہے, اس کو بھی کہتا ہے خلاف فطرت ہے اس کو بھی کہتا ہے یہ بھی خلاف فطرت ہے, یہ درمیان میں رکھتا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا تمہارے اندر جنسی چاہت ہم نے رکھی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ضابطہ بنایا ہے, اس ضابطے سے باہر نہیں نکلنا. اس ضابطے کے اندر ضرور یہ جنسی کا چاہت پوری کرنا, نہیں کرو گے تب بھی مجرم, اور اس ضابطے سے باہر نکلو گے تب بھی مجرم. ایسے بن جاؤ گے تو جانور اور ایسے بن جاؤ تو غیر فطری. تو یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط ہے, اعتدال کے بیچ میں رکھا. ایک انسان کی زندگی وہ ہے کہ ہم زندگی میں کچھ نہیں کمائیں گے, جیسے یہ سادھو ہوتے ہیں کچھ نہیں کمانا ہے, اور ان کا فلسفہ ہے پورا کہ جو متوکل زاہدانہ زندگی, توکل والی زندگی, ملے گا تو کھائیں گے, کہیں مندروں میں بیٹھیں گے, کہیں سڑکوں پر بیٹھیں گے, تو اس طرح سے زندگی گزاریں گے. زندگی ایک تصور یہ ہے. دوسرا تصور یہ ہے کہ انسان صرف مادی زندگی گزارے, وہ حیوانی زندگی ہے, کھانا کمانا اور سونا, کھانا کمانا اس کے علاوہ کچھ نہیں, اس سے آگے کوئی مقصد ہی ہمارا نہیں. تو یہاں انہوں نے عنوان اختیار کر لیا خالص روحانیت, اور یہاں انہوں نے شکل اختیار کر لی خالص مادیت. اسلام اس کا بھی خلاف اور اس کے بھی خلاف ہے. اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے, نہ یہ والی روحانیت چاہیے اور نہ یہ والی مادیت چاہیے. تم روحانیت اور مادیت کو دونوں کو جمع کرو, اور اس جمع کرنے کے نتیجے میں اعتدال پیدا ہو جائے گا. ایک طریقہ زندگی گزارنے کا ہے کہ انسان سادہ رہے, اتنا سادہ کہ میلا کچیلا بھی ہو, الجھے ہوئے بال ہوں, پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, اور کہ سادگی پسند ہو. میں ایک انتہا یہ ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان اتنی پرتکلف زندگی اختیار کرے کہ صاحب کپڑوں پر شکن بھی نہیں آنا چاہیے, ایک ایک گھنٹہ روز وہ بالوں کو ٹھیک کرنے میں لگائے گا, اور روزانہ جو ہے وہ 10-10 مرتبہ شیشے دیکھے گا. تو ایک زندگی یہ ہے, گویا بدن سجانے کو اتنا اہم ترین معاملہ بنائے گا کہ وہ جیسے عورتیں رہتی ہیں نا, وہ تھیلے لٹکا کر کے, وہ نائیوں جیسے تھیلے, تو وہ تھیلے لٹکا کر کے تو صاحب اس کا اہم ترین کام ہے, ہر جگہ ہر تھوڑی دیر کے بعد شیشہ دیکھنا میرے کپڑے کہیں الٹے تو نہیں ہو گئے. ایک انتہا یہ ہے. آرائش جسم کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ ہر وقت ذہن پر یہی فکر سوار ہے میرے کپڑے خراب تو نہیں ہو گئے. حتیٰ کہ اب تو شاید سنا گیا, ہم نے دیکھا تو نہیں, سنا گیا کہ شادیوں میں ہر 1-1.5 گھنٹے کے بعد عورتیں جو ہے وہ کپڑے بدل دیتی ہیں, اور وہ نیچے بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ نیچے بیٹھیں گے تو اس میں شکن آ جائے گا. ایک انتہا یہ ہے کہ اسلام اس کا بھی خلاف ہے اور اس کا بھی خلاف ہے. کیا اسلام چاہتا ہے؟ خوب اچھی سے اچھی صفائی, بہتر سے بہتر نفاست اختیار کرو, لیکن اس نفاسوں کو اختیار کرتے کرتے اپنے لیے مصیبت بھی مول نہیں لینا کہ صاحب ضرورت کا بے انتہا اہم کام ہے لیکن جوتوں میں پالش نہیں اس لیے میں باہر نکل ہی نہیں سکتا, ضرورت کا بے انتہا مجبوری کا کام ہے لیکن چونکہ کپڑوں میں پرس نہیں ہوئی اس لیے میں باہر جا ہی نہیں سکتا, بہت ضروری کام ہے لیکن کیا کروں میں, بالوں کو کنگا کر رہا تھا وہ کنگا ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر صاحب, یہ کون سی تو انتہا ہے, مصیبت ہے یہ. تو نہ اس درجے کا جمال پرست بننا اور نہ اس درجے کا دشمن نفاست بننا, وہ بھی اسلام کی نظر میں غلط ہے, یہ بھی اسلام کی نظر میں غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے بال دیکھے الجھے ہوئے تو فرمایا اپنے بال جس نے رکھے ہیں بالوں کے اکرام کرو, کسی کے کپڑے پھٹے پرانے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی نعمت دی ان کو استعمال کرو. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت العبد, اور کوئی آدمی شکایت کر رہا ہے تنگدستی کی تو آپ علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ کہا لگا ہاں تم شاید خوشحال انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہو، کسی تنگدست انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، تم کو فوراً احساس ہو جائے گا جو تمہارے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے، کیونکہ خوشحال کے سامنے تم کو اپنا جو موجود ہے وہ کم تر نظر آتا ہے۔ جو بیچارہ دوسرے درجے کا ملازم ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے فرسٹ درجے کے ملازم کے ساتھ، کہتا ہے میں کیا ہوں، اور جا کر مقابلہ کرے گا فورتھ کلاس ملازم کے ساتھ، تب سمجھے گا میں تو افسر سے کم نہیں ہوں۔ یہ تصور دیا حضور نے کہ جب تم خوشحال انسانوں کے ساتھ رہو گے تو اس کا نتیجہ ہوگا تم کو جو موجود چیز ہے وہ کم تر نظر آئے گی، لیکن جب اپنے سے کم تر کے ساتھ رہو گے تو تم کو وہاں خوشی۔ ایک آدمی نے ایم بی بی ایس کر لیا، جب وہ دیکھتا ہے فلاں، وہ تو ایم ڈی ہے، اس کو فلاں ہے، وہ تو سعودیہ میں نوکری کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ برطانیہ میں، کہتا ہے میں کیا ہوں، سمپل ایم بی بی ایس اور کیا ہوں۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے جس وقت وہ سیٹ مل نہیں رہی تھی اس وقت کیسے تڑپ رہے تھے، کہتا ہے فوراً اس کے اندر شکر کے جذبات ابھر جانے چاہیے کہ ہاں اس وقت میری حالت کیا تھی، اور باقی جن کو وہ سیٹ نہیں مل سکی وہ زندگی بھر تڑپتے ہیں، تڑپتے رہیں گے، جو ہی اس کی طرف نظر آئے گا تو اس کی قدر آ جائے گی کہ یہ کوئی کم سن۔ تو برتر کی طرف جب دیکھیں گے تو اپنا برتر بھی کم تر، اور جب کم تر کی طرف دیکھیں گے تو اپنا کم تر بھی برتر نظر آتا ہے۔ یہ کس ہیں؟ یہ حضور سمجھا رہے ہیں، غرض یہ کہ نہ مکمل مادی زندگی اور نہ مکمل نہ نفاست پسندی اتنی کہ نفاست پسندی مصیبت بن جائے کہ صاحب میں جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، ایک آدمی اوپر سے گزر گیا، اب میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ اس درجے نفاست یہ تو مصیبت ہے جی، کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ آپ نے مکھی کا تذکرہ کیا، اب میں کھانا ہی نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ میں بہت ہی نفیس مزاج کا آدمی ہوں، اب مجھے فوراً الٹی آ جائے گی۔ ایک درجہ یہ بھی ہے بازو خود، ہاں کوئی آدمی اگر خلقت، وہ کہتے ہیں نا وہ مرزا مظہر، ایک بزرگ گزرے ہیں مرزا مظہر جانے جانا، تھے بے انتہا زیادہ خوبصورت اور تھے بہت زیادہ نازک مزاج، نازک مزاج ایسے ایک آدمی آیا، اس نے جوتا نکال کر کے جو بیٹھا تو وہ بار بار دیکھتے رہے، جوتا انہوں نے ٹیڑھا رکھا تھا، کہنے لگا بھائی میرے سر میں درد ہو گیا، جوتا تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا ہے، تو پہلے جوتے کو ٹھیک کرو اس کے بعد پھر میں بیٹھ سکتا ہوں ورنہ میرے سر میں درد ہو جائے گا۔ صبح باہر نکلے تو باہر برآمدے میں تنکا گرا ہوا تھا، فوراً واپس چلے گئے اور بلایا اپنے کو شاگرد بھی تھے مرید بھی تھے غلام علی، کہنے لگا غلام علی تجھے اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے تجھے تمیز ہی نہیں آئی، دیکھو باہر تنکا پڑا ہوا، میرے سر میں درد ہو گیا۔ ایک نفاست پسندی، وہ تو خلقی نفاست پسندی، اس خلقی نفاست پسندی کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ایک ہے آپ نے اپنے آپ کو اتنا چھوئی موئی بنائے کہ تصورات سے بھی آدمی گھبرانے لگے کہ صاحب آپ نے کھانے کے دوران اس چیز کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، دوسرے کو کھانسی آ گئی، اس کھانسی میں بلغم نکل آیا، اس نے کہا اب تم نہیں کھا سکتا کھانا، یہ دوسری انتہا ہے۔ تو اسلام کی خصوصیت اعتدال، اس اعتدال کو سمجھانے کے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی کڑوی ہی مثال ہو وہ، لیکن سمجھانے کے لیے، توحید میں اس درجے منہمک ہو جانا کہ آدمی توحید کے نام پر توہین کرنے لگے، ایک انتہا، اور عشق رسول یا کہیے خوش اعتقادی کے نام پر اس انتہا پر پہنچ جانا کہ غیر اسلامی چیزوں کو اسلام بنانے لگے یا بدعت کا شکار ہو جائے، یہ دونوں انتہا ہیں، اعتدال اس کے بیچ میں ہے، نہ یہ اعتدال ہے اور نہ یہ اعتدال ہے۔ ایک آدمی نعتیہ شاعری کرتا ہے، ایک انتہا یہ کہ حضور کی ایسی تعریف کر رہا ہے کہ حضور اور خدا کو ایک کر دیا، ایک صاحب نے کچھ نعتیہ اشعار کہے تو اس کو عرض کیا گیا صاحب یہ تو آپ کی جو ہے نظریہ صحیح نہیں ہے، کہنے لگا آپ کیا بات کرتے ہیں حدیث میں موجود ہے، اس نے حدیث سنائی، ہمیں حیران ہو گیا آپ حدیث کہاں سے نکالی، حدیث کیا سنائی، کہا حدیث میں موجود ہے انا عرب بلا عین، انا عرب بلا عین یہ حضور نے فرمایا، وانا احمد بلا میم، یہ بلا میم احمد کا مطلب انا احد، تو حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، حضور کہہ رہے ہیں میں ایک ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نات، کہا بھائی یہی تو ہے وہ موضوع حدیث، اسلام جو موضوع حدیث ہیں گڑی ہوئی حدیث ہے، یہی تو ہے وہ۔ غرض یہ کہ نات میں اپنی حضور سے باہر نکل گئے تو حضور کی ذات کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اور اگر اس میں بچنے لگے، بچنے کے ساتھ ساتھ کہا نہیں صاحب ہم اوپر نہیں جائیں گے، تو ذرا سا نیچے اتارا ہے تو حضور کی توہین ہو جائے گی، کیونکہ نیچے جب اتارائیں گے تو نیچے اتارنے کے بعد حضور اور دیگر انبیاء حضور اور صحابہ کے ساتھ ملا دیں گے، تو کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کم کر دیں گے تو صحابہ کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر زیادہ تعریف کر دیں گے تو الوہیت میں داخل ہو جائیں گے، تو الوہیت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور تنقید سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ وہ اعتدال۔ اسلام نے نہ تو ایسی عبادت طے کر دی ہے کہ 24 گھنٹے آدمی کا کام صرف عبادت ہی ہو، اور نہ اس طرح سے انسان کو مادی انسان بنا دیا ہے، حیوانی انسان بنا دیا کہ عبادت کا بھی میں کوئی تصور ہی نہ ہو. روزہ مقرر کیا گیا، نہ ویسا روزہ مقرر کیا، کون سا روزہ جیسے ہندوؤں کا ہے کہ صاحب بس پکی ہوئی چیز نہیں کھانا، باقی دنیا بھر کی ساری چیزیں کھاؤ، روزہ پھر بھی ہے. عجیب و غریب روزہ ایسا بھی ہے، تو ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا یہ کہ صاحب روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے، روزہ جو ہے وہ پھاکا مارنا ہے. پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ تنگ دست تھے مالی طور پر، اس لیے ان کو روزہ فرض کیا گیا، وہ بھی ایک انتہا. یہ انتہا اسلام اس کے بیچ میں رہتا ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں اعتدال سمجھانے کے لیے. ایک طبقے نے کہا کہ صاحب صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ جو نہیں پڑھے گا اس کا اسلام ہی ناقص، اس کا عشق رسول ہی مکمل نہیں، وہ حقیقتاً اس کا تعلق ہی نبی کے ساتھ نہیں ہے، یہ پڑھنا ضروری. دوسرے طبقے نے کہا کہ جو یہ پڑھے گا وہ مشرق محض. یہ ایک درجہ نیچے آنے کو تیار نہیں، یہ ایک درجہ نیچے آنے کو تیار نہیں، یہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے، حق اس کے درمیان میں. اعتدال کو سمجھنا، اس کو پا لینا، اور پا لینے کے بعد پھر اس پر کھڑا ہو جانا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. باقی مذاہب، باقی نظریات تمام کے تمام اعتدال سے باہر نکل گئے. کمیونزم بیچ میں وجود میں آیا تھا، وہ تو اب فنا کی گھاٹ اتر گیا. کیا تھا؟ انسان کی بے شمار ضروریات میں سے ایک مادی ضرورت، یہ انسان کی بے شمار ضروریات میں سے ایک ضرورت، ایک زندگی کا باب معیشت، کمانا، ایک باب ہے. پوری زندگی کا خلاصہ یہ نہیں ہے، زندگی کا مکمل مقصد یہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک چپٹر ہے بس. کمیونزم نے کہا نہیں صاحب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے. یہی وہ بے اعتدالی، وہ ہے وہ جنسیات کا ماہر، یا جنسیات کا جو دنیا میں سربراہ مانا جاتا ہے، کیا نام ہے اس کا، فرائیڈ. اس نے انسان کو جنسی جانور مان لیا کہ صاحب انسان کا سارا مقصد جو ہے وہ جنس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. غرض یہ کہ دنیا میں ذہین سے ذہین طبقے، ذہین سے ذہین لوگوں کے تیار کیے ہوئے نظریات اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہوں گے. یہ تو صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں اعتدال رہے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دنیا میں تھی، ان پر زکات لازم کی گئی، لیکن کتنی؟ چونکہ بے انتہا بخل اس قوم کے اندر تھا، بے انتہا بخل اور بے انتہا سود خاری اس قوم کے اندر تھی، اسے زکات لازم کی گئی تھی 25%، 100 میں سے 25 روپے دے دو. لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ امت محمدیہ کی مجموعی خصوصیت بخل کی نہیں ہے، مجموعی خصوصیت، اسے زکات کی مقدار کم کر دی گئی 2.5% کل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں اگر ایک نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی تو دوسرے کو انتقام لینا لازم کر دیا گیا. یہ ایک انتہا ہے. یہ آپ نہیں چاہتے انتقام لینا، لینا پڑے گا، ہمارا حکم ہے، آپ کو پورا کرنا پڑے گا. انتقام لینے کی طاقت نہیں ہے تب بھی ہمارا حکم ہے، کوئی نہ کوئی وسائل مہیا کر کے انتقام لینا ہوگا تمہیں، یہ ہمارا حکم ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کہا اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائے تو انتقام لینے کی اجازت ہی نہیں ہے. اسلام نہ یہ اور نہ یہ، اس کے درمیان میں کہ اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی انتقام لینے کی اجازت ہے، لازم نہیں، معاف کر لیں گے تو برتر چیز ہے. تو نہ یہ رہا اور نہ یہ رہا، ان کو معاف کرنا لازم کر دیا گیا تھا اور ان کو انتقام لینا لازم کر دیا گیا تھا. یہ معاف کرنا لازم کیا گیا تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور یہ انتقام لازم کر دیا گیا تو دنیا جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا جگہ بن جائے گی. یہ درمیان کا کیا کہ صاحب انتقام لینے کی اجازت ہے تاکہ دنیا میں ظلم نہ ہو، اور معاف کرنے کی بھی اجازت ہے بلکہ برتر ہے تاکہ اخلاقیات وجود میں آ جائیں. غرض اس طرح سے اسلام کی عجیب و غریب خصوصیت ہے اعتدال. دنیا میں جو بھی نظریہ سامنے لایا جائے گا اس میں اعتدال نہیں ہو سکے گا، وہ کسی ایک سائیڈ میں ہوگا، یا اس میں صرف مادیت ہوگی، یا صرف جنسیت ہوگی، یا صرف معیشت ہوگی، یا صرف روحانیت ہوگی، یا صرف قانونیت ہوگی، یا صرف اخلاقیت ہوگی، تمام پہلو برابر رہیں، یہ نہیں ہو سکے گا سوائے اسلام کے اور کسی مذہب کے پاس، کسی نظریے کے پاس، کسی بھی ازم کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے، صرف اسلام کے پاس ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ اور اپناؤ گے، کچھ اور اپناؤ گے تو زندگی کے بہت سارے پہلو تم کو چھوڑ جائیں گے. جیسے عام یہ ذہنوں میں اتارنے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس وقت جاپان کی قوم کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مادی تمام سہولیات مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پیاس محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نامکمل، ہم انکمپلیٹ ہیں. کیا چیز کم رہ گئی ان کے پاس؟ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں. چلا جی جاپان میں جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، یا وہاں کے جو اسلامی کام جو وہاں ہوتے ہیں ان کے حالات جو لوگ لکھتے رہتے ہیں، وہ بکثرت یہ لکھتے رہتے ہیں کہ جی وہاں کی قوم یہ کہتی ہے ہمارے پاس ایمانداری بھی ہے، کام چوری نہیں ہے، رشوت بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہیں، ٹینشن بھی نہیں ہے، مادی ترقیات بھی ہیں، اور ایسی ٹیکنالوجی طوفان کی ہے، انجینئرنگ وہ عجیب و غریب ہے, تمام چیزیں ہیں, اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کچھ نامکمل ہے. کیا ہے وہ کمی؟ چنانچہ ہمارے کچھ جو کام کرنے والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام پھیلنے کی رفتار اگر مستقبل دیکھا جائے گا تو سب سے زیادہ مناسب اور متوازن یا کہیے سازگار یا زرخیز میدان جاپان میں ہے, بشرطے کے کام کرنے والے وہاں ہوں. چونکہ کام کرنے والے نہیں ہیں اس لیے وہاں کے لوگ اور پیاسے ہیں. وہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب ہیں ابھی کام کر رہے ہیں, وہ یونیورسٹی میں گئے, یونیورسٹی والوں سے کہا کہ میں صاحب آ رہا ہوں. پروفیسر جمع ہو گئے, جمع ہونے کے بعد انہوں نے تین جملے کل کہے, کہا کہ صاحب جاپانی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں, آپ وہ تحفہ قبول کریں. جی میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیے. بس ان کا جی میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کو بھی ایک ایک لفظ پڑھوایا. ٹھیک, کہا بس اب آج کے بعد تم ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ پڑھتے رہنا. یہ کہہ کر واپس آ گئے. اس سے پوچھا کہ صاحب اس سے تھوڑے اسلام قبول کرے گا؟ کہنے لگا آپ کو معلوم یہ عمل جب ہو گیا تو اگلے دن وہ جو جتنے افراد تھے وہ یونیورسٹی کے وہ سٹاف کے لوگ تھے, ان میں سے آدھے لوگوں نے کہا کہ جی ہم کو پوری طرح تفصیل سے کیا بتائیے, ہم اس کو دل سے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو آدھی یونیورسٹی کا آدھا اسٹاف مسلمان ہو گیا. یہ غریب ہے صاحب, یہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا پھر پڑھا بھی تھا, ابھی تازہ سفر نامہ آیا مولانا تقی عثمانی کا, انہوں نے بھی لکھا, انہوں نے تذکرہ بھی کیا اس آدمی کا, وہ مکہ مکرمہ سے گئے ہیں. غرض یہ کہ اس قوم کے پاس کمی کیا چیز ہے؟ کمی تو کچھ نہیں ہے, تمام مادیات کے تمام انواع ان کے پاس موجود ہے, ایک رخ ان کے پاس نہیں ہے. غرض یہ کہ دنیا کے انسانوں کے پاس ایک رخ آئے گا دوسرا رخ نہیں ہوگا, دوسرا رخ آئے گا تیسرا رخ ہوگا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ہمیں یہ کہیں گے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے, دراصل آپ یخ رخی زندگی کے عادی ہو چکے ہوں گے, یعنی آپ مادی ذہن سے فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے, یا خالص روحانی ذہن سے فیصلہ کر رہے ہوں گے اسلام قابل عمل نہیں ہے, یا صرف جنسی ذہن سے فیصلہ کر رہے ہوں گے. جب آپ کا ذہن متوازن ہوگا تو اسلام آپ کو قابل عمل نظر آئے گا, بلکہ یوں کہیے اسلام سے زیادہ بہتر کوئی راستہ ہی آپ کو نظر نہیں آئے. اس لیے اس نظریے سے ہرگز متاثر نہیں ہونا ہے, یا یہ جو شور و غوغا ہے کہ اسلام اب قابل عمل نہیں رہا, اس کے اندر اجتہاد کے ذریعے سے تبدیلیاں ہونی چاہیے. اب آج کے زمانے میں یہ موقع نہیں ہے کہنے کا کہ صاحب سود حرام ہے, سود کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں چل سکتا. آج کے زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب عورتوں کے لیے پردہ, عورت پڑھے گی نہیں تو وہ زندگی کیسے گزارے گی, تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی. یہ صرف زمانے کے چلتے ہوئے وقتی نعرے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہ دبتے جائیں گے. معلوم ہے پچھلے 100 سال کے عرصے میں تقریباً 10 قسم کی تحریکیں اسلام کے خلاف اٹھی ابھری اور اس کا مٹ گئی. اسلام ابھی اسی طرح سے ہے. ایک زمانہ تھا علی گڑھ سے تحریک نکلی تھی ریشنلزم, کہ صاحب جو چیز عقل کے مطابق ہے وہی صحیح ہے, جو عقل کے خلاف ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں. اور آغاز اس کا کیا تھا؟ خود سر سید نے, چنانچہ اس کے نتیجے میں تمام معجزات کا انکار, جنات کا انکار, جن ہمارے سمجھ میں آتا ہی نہیں, اس لیے جنات کا بھی انکار, جن کوئی چیز نہیں, معجزہ کوئی چیز نہیں, شیطان بھی کوئی چیز نہیں. چلتا رہا وہ دور, اس زمانے میں بڑے بڑے مصنفین اس کے حق میں تحریریں لکھتے رہتے تھے, لیکن زمانہ آگے چلتا رہا, اسلام ابھی اسی حال میں ہے. وہ ریشنلزم والے بھی تباہ ختم ہو گئے اور ان کی وہ تحریک, آگے ان کی کتابوں کا نام جاننے والا بھی کوئی نہیں, وہ ان کے وہ مضامین وہ آرٹیکل وہ سارے فلسفے ختم ہو چکے ہیں. تو اب گویا جو اسلام کے ساتھ جڑے رہے وابستہ رہے وہ بچ گئے, اور جو وقت کے ان ہواؤں کا شکار ہو گئے وہ ختم. تو اس لیے یہ بات اگر کہیں بھی کہی جائے اسلام قابل عمل نہیں ہے تو اس کا ایک جواب سیدھا سا ہے, جی قابل عمل ہے, یقیناً ہے. باقی جو اعتراض سامنے آ جائے اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اس تمہارے اعتراض کا جواب اصولاً اس آدمی کو دینا چاہیے جو اسلام کا ماہر ہو, اس سے پوچھو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قابل عمل ہے. یہاں پر آ کر کے میں ایک بات عرض کروں گا, وہ یہ کہ اسلام میں قیمت ایمان بالغیب کی ہے. دوسرے لفظ میں یوں کہیے, ایک ہوتا ہے ایمان بالدلیل اور ایک ہے ایمان بغیر الدلیل. ہم اللہ کو مانتے ہیں, پہلے دلیل ہم کو مل گئی اس کے بعد ہم نے اللہ کو مانا, ایک شکل. دوسری شکل, ہم اللہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ کچھ قابل اعتماد ہستیوں نے ہم کو اللہ کا تعارف کرا, اس لیے ہم مانتے ہیں, ہمارے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں. ہم رسول کو مانتے ہیں کیونکہ ہم نے خود تجربہ کیا. دوسری شکل, ہم اس لیے رسول کو مانتے ہیں کیونکہ دنیا کے کچھ قابل اعتماد شخصیات نے, بلکہ قابل اعتماد ساری تاریخ رسول کو مانتی آ رہی ہے, اس لیے ہم ایمان. ایمان کا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں جوڑا گیا, ایمان بالغیب رکھا گیا, یعنی ایمان کا تعلق جذبات کے ساتھ رکھا گیا, ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ رکھا گیا, دماغ کے ساتھ نہیں. کیونکہ دماغ جو ہے وہ شیطانی کارخانہ بن سکتا ہے, دماغ جو ہے وہ سب قسم کے کھیل کھیلتا ہے, عقل ایار ہے سو بھیس بدلتی ہے، ڈاکٹر اقبال کا مشہور شعر ہے، عقل ایار ہے سو بھیس بدلتی ہے، اس لیے عشق کے ساتھ ایمان کو جوڑا گیا، عقل کے ساتھ نہیں. قرآن کریم نے ایمان کی جگہ قلب کو قرار دیا، دماغ کو نہیں، کیونکہ دماغ جو ہے وہ تو فلسفوں سے متاثر ہو جاتا ہے، دل فلسفوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا بدصورت اور ناتوان، اگر عقلی طور پر غور کرے گا مجھے اسے محبت کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس کی مجھے خدمت کرنی چاہیے، بالکل نہیں، ناتوان ہے مجھے کیا دے گا بعد میں. یہ خالص عقل کی بنیاد پر اگر اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو یہ اپنے یہ باپ اس کے لیے ظالم بنے گا. لیکن جذبات کی بنیاد پر کتنا پیارا ہوتا ہے، بے انتہا زیادہ پیارا، اس کو دنیا سے سب سے اچھا بچہ وہی نظر آتا ہے اور سب سے زیادہ خدمت اسی کی کرے گا جو یہ ناتوان بچہ ہے، نابینا ہو، کمزور ہو، اپاہج ہو، تو یہ باپ کو پیارا ہوتا ہے، سارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ قابل رحم ہے اور سب سے زیادہ خدمت وہی وصول کرتا ہے. عقل کی بنیاد پر نہیں، جذبات کی بنیاد پر. تو ایمانیات کا تعلق جذبات کے ساتھ جوڑا گیا، عقل کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. ڈاکٹر اقبال مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں. آپ اللہ کا وجود ثابت کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا نہیں، اللہ کا وجود ثابت کرنا بہت مشکل. آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یقین ہے. جس کا وجود آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کو مانتے کیوں ہیں؟ کہا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے میں مانتا ہوں. ایمان یہ ہے. اب اگر کہتے ہیں نہیں صاحب پہلے میں پروف لاؤں گا، پھر اس پروف کے بارے میں غور کروں گا وہ مضبوط ہے یا کہیں سے وہ ٹوٹ گیا، استدلال قائم کروں گا، اس استدلال کے خلاف اگر کوئی دلیل ہے تو اس کا جواب ڈھونڈوں گا، تو واقع ہو جاتا وہی راضی والا کہ امام راضی نے کہا تھا میں دلائل سے خدا کے وجود کو ثابت کر سکتا ہوں، دلائل سے مذہب کو ثابت کر سکتا ہوں، اور قدم قدم پر جب دلیلیں شیطان نے توڑ دی تو بے بس ہو گئے. غرض ایمانیات کو تھا جذبات کے ساتھ جوڑا گیا، قلب کے ساتھ جوڑا گیا. خیر نقطہ جو میں سمجھانے والا سمجھا رہا تھا وہ یہ، اسلام میں ایک عجیب و غریب خوبی ہے، اس کا نام ہے اعتدال. اعتدال کے معنی، اسلام ہم کو خوشی بھی منانے کی اجازت دیتا ہے، غم منانے کی بھی اجازت دیتا ہے. غم منانے کا وہ مرحلہ نہیں آنے دیتا ہے کہ وہ سینے پیٹ رہے ہیں. 1400 سال پہلے امام حسین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ہم آج بھی سینے پیٹ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی غم ہی نہیں، تو احمقانہ حرکت ہے. خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ نہیں، وہ جو پاگل ہو جاتے ہیں رنگ چھڑک رہے ہیں، تو وہ بھی احمق ہیں، یہ بھی احمق ہوں. خوشی مناؤ نام رکھا اس کا عید، اور غم مناؤ کہ حضور نے فرمایا نوحہ بھی نہیں کر سکتے. اب اگر اسلام بھی کہتا ہے نہیں صاحب خوشی منانے کی اجازت نہیں، آپ خوشی منائیں گے، ارے آپ تو مذہب والے لوگ ہیں، مذہب والوں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، تو بےچارے گلا گھونٹ کے رہ جاتے ہیں. اور کہتے ہیں آپ غم بالکل نہیں منانا، غم بھی فطری چیز ہے، خوشی بھی فطری چیز ہے، اس فطری چیز کو گلا نہیں گھونٹنا ہے بلکہ اس کو منانے کی فطری حدود میں اجازت دینی ہے. کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے لیکن کھانے کو اپنا مسئلہ نہیں بنانا، اتنا مسئلہ کہ نہیں صاحب چونکہ کھانے میں مرچیں ہی نہیں لہٰذا میں کھاؤں گا ہی نہیں کیونکہ میں عادی ہوں مرچوں کا، اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں بنانا ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمت کو اتنا بگاڑ کر کے بنائیں کہ وہ ذائقہ ہی نہ رہے، تو وہ بھی ایک انتہا، یہ بھی انتہا. سادگی پسند، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ سادگی پسند ہونے کا مطلب نہیں موت بنو، اور صفائی پسند ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم جمالیات کے مقابلے کرنے لوگوں کے ساتھ 3-3 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں بالوں کی آرائش پر، یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. اعتدال پر زندگی قائم کرو. تو تجارت کو اپنے اوپر اتنی مسلط کر دینا کہ صاحب نماز کا بھی وقت نہ ملے، اور نماز کو اپنے لیے اتنا لازم سمجھنا کہ گھر کے لازم کاموں کا بھی حرج ہونے لگے، یہ بھی اعتدال سے باہر ہے اور یہ بھی اعتدال سے باہر. اور اس سارے کی مثال اب میں عرض کرتا ہوں، اس سارے کی بنیاد میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ابو الدرداء صحابی ہیں، مدینہ طیبہ میں جب مسلمان گئے تھے مکہ مکرمہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں مسائل پیدا ہوئے تھے ان مسائل کو حل کرنے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، مکہ سے جو مسلمان آئے ہیں وہ مہاجر ہیں، ان کو کہاں بسائیں گے؟ وسائل آپ کے پاس بالکل نہیں تھے بسانے کے، نہ کوئی بارک ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی فنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے بسانے کے لیے، کوئی وسائل نہیں، نہ کوئی سرائے ہے، تو اب بسانے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں سے کہا دیکھو یہ مکے کے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، تم میں سے ہر آدمی ان میں سے ایک ایک کو اپنا بھائی بناؤ. شام تک سارا مسئلہ ختم، ہر آدمی نے ایک ایک بھائی لیا، کسی کو لوڈ ہی نہیں پڑا. ظاہر ہے جس گھر میں 3-4 آدمی ہیں ایک یہ بھی، اس کو کہتے ہیں مواخات. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرایا حضور نے سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی بے انتہا جہاندیدہ انسان تھے، اس وقت کے تمام بڑے بڑے مذہبوں کو چکھ چکے تھے وہ. بہرحال ابو الدرداء کے گھر میں گئے تو چونکہ ابھی پردے کے احکام ابھی آئے نہیں تھے، تو کئی مرتبہ سلمان فارسی نے ابو دردا کی اہلیہ ام دردا کو دیکھا، صفائی نہیں ہے، کچھ بگڑی ہوئی موڈ کی ہیں، تنگ جیسی ہیں، خوشی کے ساتھ نہیں ہیں اور کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں بناؤ سنگار نہیں کرتی ہو، بناؤ سنگار نہیں کرتی ہو؟ دیکھیں یہاں پہنچ کر میں عرض کرتا ہوں، اسلام نے عورتوں کو بناؤ سنگار منع نہیں کیا، کہا خوب بناؤ سنگار کرو مگر گھر کے لیے، اجنبیوں کے لیے نہیں۔ اب ایک راستہ یہ تھا اسلام کہتا بناؤ سنگار ہرگز نہیں کرنا، دوسرا راستہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خوب فیشن کرو، تمہارا سارا وقت خرچ ہو جانا چاہیے اسی بناؤ سنگار پر، وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط۔ اس اعتدال پر رکھا، خوب بناؤ سنگار کرو لیکن اپنے شوہر کے لیے، اس کا فائدہ یہ نکل آئے گا کہ تم محبوب سے محبوب تر بن جاؤ گی اور تمہارے شوہر کی ساری توجہ تمہاری طرف رہے گی، وہ اجنبیوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا نہیں کرے گا میری میلی کچیلی عورت کیسی ہے، یہ ہے وہ اعتدال۔ غرض یہ کہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فارسی نے کہا تم ایسی میلی کچیلی کیوں رہتی ہو، یعنی جس کا شوہر موجود ہو اس کو میلا کچالا نہیں ہونا چاہیے، اس کو صاف شفاف رہنا چاہیے، بلکہ خوشبوئیں استعمال کرنی چاہیے لیکن شوہر کے لیے نہ کہ اجنبیوں کے لیے۔ ام دردا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے شوہر دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو نماز پڑھتے رہتے ہیں، بس یہ جملہ کہا، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو، میرے نزدیک آنے کی بھی چاہت نہیں ہے، تو اب میں بناؤ سنگار کاہے کے لیے کروں گی، بالوں کو سنواروں گی تو کس کے لیے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردا کو بلایا، کہا صورت یہی صورت ہے، انہوں نے کہا کہا آپ رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں، کہا پوری رات، اور دن میں روزہ، کہا مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں، کہا مہینے میں 30 دن، اچھا مہینے میں 30 دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو اپنی اہلیہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، اس کا کون سا حق؟ سلمان فارسی